أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی اور حکومت عطا کی اور نبوت عطا کی اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیے اور ہم نے اس زمانے کے تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور ہم نے انہیں دین کے کھلے دلائل دیے مگر علم کے آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان سب باتوں میں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے پھر ہم نے آپ کو اس دین کے سیدھے راستے پر رکھ دیا پھر ہم نے آپ کو اس دین کے سیدھے راستے پر بنا دیا تو آپ اس راستے کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور بے شک ظالم لوگ بعض بعض کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا مددگار ہے یہ نصیحتیں ہیں لوگوں کے لیے اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ان کی زندگی اور موت ان کے برابر ہوگی بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس چیز کا جو اس نے کمائی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا کیا تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اسی میں ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے ان لوگوں کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ لوگ محض گمان سے کام لے رہے ہیں اور جب ان پر ہماری آیات کھلے طریقے سے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے اللہ تم سب کو زندہ کرے گا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی آیات ہیں 11 آیات آیت نمبر 16 سے 26 تک ان سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کیا تھا اس زمانے کے کافروں کو اور یہ جو آیات ہیں ان میں سے شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن بھیجا ہے اور نبوت انہیں عطا کی ہے، اسی طریقے سے ہم نے بنو اسرائیل کو بھی کتابیں عطا کی تھی اور حکومت عطا کی تھی اور نبوت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو بہترین طرح کے عمدہ رزق بھی دیے تھے، اور ان کے انبیاء اکرام علیہم السلام مسلسل دین کی محنت کرتے رہے، مگر بعد میں انہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور آپس میں ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی ضد کرتے ہوئے، بلا وجہ ایک دوسرے سے انہوں نے اختلاف کیا. اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ کریں گے. چنانچہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی تھی. کتاب سے مراد تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے سب ہی تورات کے احکام پر عمل کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تورات کی بڑی تعریف کی ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اسی تورات پر عمل کرتے رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجاثیہ کی اس آیت نمبر 16 میں یہ فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی تھی یعنی تورات، اور آگے فرمایا والحکم، اور ہم نے ان کو حکم عطا کیا تھا. حکم کا ترجمہ حکومت بھی کیا گیا ہے، اور حکم کا ترجمہ فیصلے کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو فیصلہ کن طاقت دی تھی، اور فیصلہ کن طاقت حکومت کی بھی ہوتی ہے اور علماء کی بھی ہوتی ہے. حکام جو ہیں وہ انتظامی طور پر فیصلہ کرتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت انبیاء کرام علیہ السلام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی، اور یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی اور ہم نے فیصلہ ان کو عطا کیا، والنبوہ، اور ہم نے ان کو نبوت عطا کی. آگے قرآن کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا. چنانچہ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، تو شام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل کو بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، کیونکہ شام کی سرزمین بڑی زرخیز زمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنو اسرائیل کو پاکیزہ رزق عطا کیے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. یہ جو آ رہا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی، یعنی اس زمانے میں جتنی اقوام تھیں اور جتنے لوگ تھے ان میں سب سے افضل ترین لوگ بنو اسرائیل کے لوگ تھے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، دین کو تھامنے والے تھے اور آگے دین کو پھیلانے والے تھے. تو فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو تمام جہان والوں پر یعنی اس زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. آگے آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے اس دین کی کے کھلے دلائل ان کو عطا کیے. ہم نے اس دین کے کھلے دلائل ان کو عطا کیے، طرح طرح کی کے احکام اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، دلائل ان کو عطا فرمائے. اور انبیاء کرام علیہم السلام یعنی بنو اسرائیل کے بعد کے جتنے انبیاء تھے وہ تورات ہی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے, جیسا کہ ابھی میں نے سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی, یحکم بہا نبیون الذین اسلموا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے بنو اسرائیل کو اس دین کے کھلے دلائل عطا کیے. فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اب یہ تو نعمتیں ذکر کی کہ بنو اسرائیل کو تورات بھی عطا کی گئی, حکومت بھی عطا کی گئی, نبوت بھی عطا کی گئی, پاکیزہ رزق بھی عطا کیے گئے, ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت بھی عطا کی, ہم نے ان کو کھلے دلائل بھی عطا کیے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلاف شروع کر دیا. معلوم ہے اختلاف بہت بری چیز ہے, معلوم ہے کہ اختلاف بہت بری چیز ہے. خاص طور پر علماء کا اختلاف, دینداروں کا اختلاف, اور وہ اختلاف بھی اگر صرف اختلاف کی حد تک رہے, یعنی رائے کا اختلاف ہو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ دو عالموں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, دو دیندار آدمیوں کی رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے, اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ اختلاف تکبر تک پہنچ جائے, زدم زدی تک پہنچ جائے کہ جو یہ کہے گا میں نہیں مانوں گا, وہ کہتا ہے جو یہ کہے گا میں نہیں مانوں گا, تو یہ تو تکبر ہو گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 17 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنو اسرائیل کے پاس علم آ چکا تھا, ہم نے ان کو کتاب بھی دی تھی, نور بھی عطا کیا, ہدایت بھی عطا کر دی, لیکن فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. علم آنے کے بعد انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر آپس میں تکبر کی بنا پر. اختلاف ان کا تکبر کی بنا پر تھا, چڑھائی کی بنا پر تھا, زدی کی بنا پر تھا. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بغیم پینہم کا ترجمہ کیا آپس کی ضد سے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا زدہ زدی سے. اور پھر وہی بات جو میں نے دوبارہ عرض کرتا ہوں, ایک ہے اختلاف, رائے کا اختلاف, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رائے بھی مختلف ہو جاتی تھی, تابعین کی بھی رائے مختلف ہو جاتی تھی, علماء کے بھی اقوال مختلف ہوتے, اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے. اگر آدمی اپنی رائے دے دے تو اس حد تک کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرے, بغیم بینہم, بغین بغاوت سے نکلا ہے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں اور یہ سمجھیں کہ بس میری جو رائے ہے اس پر تو وہی آ گئی ہے, نعوذ باللہ, اور دوسرے کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے 100% سچی ہے اور میرے اوپر ہی وہی آئی ہے, حالانکہ نہ وہی اس پر آئی ہے نہ وہی اس پر آئی ہے, تم بھی عام انسان ہو وہ بھی عام انسان ہے, اور نہ تم نبی ہو نہ وہ نبی ہے. ایک رائے کا اختلاف ہے, رائے کو اگر آپ رائے کی حد تک رکھیں, مشورے کو مشورے کے اختلاف تک رکھیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب تکبر کی طرف بات چلی جائے, بغاوت کی طرف چلی جائے, چڑھائی کی طرف چلی جائے کہ ہر آدمی یہ چاہے کہ میں اپنی رائے لے کر دوسرے پر چڑھ جاؤں, دوسرا یہ چاہے کہ میں اپنی رائے لے کر اس پر چڑھ جاؤں, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 17 میں اسی کی مذمت بیان کی ہے. تو فرمایا کہ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ, انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا, علم آ چکا تھا, پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. چلو اختلاف بھی کر لیتے, لیکن آگے قرآن کہتا ہے بغیم بینہم, ایک دوسرے پر بغاوت کرتے ہوئے, ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ ضد کا معاملہ کرتے ہوئے. اور جو کہ ماشاءاللہ آپ سب دیندار حضرات ہیں اور اللہ والے ہیں, تو ہم سب کو, آپ کو اور مجھ جیسے عام انسان سب کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے آپ اپنا مشورہ دے دیں, اگر کوئی رائے آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ رائے آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں، لیکن اپنی رائے دوسرے کے اوپر مسلط کرنا اور یہ سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے، یہ بدترین قسم کا تکبر ہے. اس لیے کہ یہ سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے باقی سب غلط ہے، یہ تو نبی ہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے اوپر وحی آتی ہو، لیکن عام انسان کی تو ایک سوچ ہے اور سوچ جو ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی معاملہ ہو، چاہے گھریلو معاملہ ہو، چاہے آپ جماعت میں نکلیں تبلیغ میں اس میں کوئی مشورے کا معاملہ ہو، یا عالم کوئی پڑھا رہا ہے اس کا معاملہ ہو، یا مسائل کے اختلاف کا معاملہ ہو، یا تفسیر کا معاملہ ہو، اس میں آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں، وہ بھی بشرطے کہ علم پر مبنی ہو، اخلاص پر مبنی ہو، تجربے پر مبنی ہو. لیکن رائے دینے کے بعد اس کو سب کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ طریقہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں تھا، نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ کا تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رائے کا اختلاف بھی رکھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے. ائمہ کرام رحمہم اللہ رائے کا اختلاف رکھتے ہیں مگر ایک دوسرے کا احترام بھی کیا جاتا ہے. چنانچہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم یا ہمارے اکابر کسی امام مالک رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا نام لے، بڑے احترام سے لیتے ہیں، ادب کے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کی رائے کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کبھی بھی حقارت کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا. ان کی رائے ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، آپ کے امام کی یہ رائے ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی رائے کو سب لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا یہ ہے بغیم بینہ. تو قرآن کہتا ہے کہ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ان بنو اسرائیل کے لوگوں نے نہیں اختلاف کیا مگر جبکہ علم آ چکا تھا، آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن کا فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. اب یہ جو بھی اختلاف ہمارا ہوتا ہے، کسی اور کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک رائے کا اختلاف ہے، لیکن حق اس میں کیا ہے یہ تو اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے. تو فرما ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا پروردگار لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان سب مسائل میں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے. آگے آیت نمبر 18 سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس دین کے ایک خاص راستے پر بنا دیا ہے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو اس دین کے ایک خاص راستے پر بنا دیا ہے. یعنی ایک راستہ تو وہ تھا جو بنو اسرائیل کو عطا کیا گیا تھا، ان کی شریعت تھی، اب شریعت محمدیہ ہے. اور اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے دین، ایک ہے شریعت. دین جو ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی ہوتا ہے. دین کا مطلب ہے بنیادی عقائد. چنانچہ اللہ ایک ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، تمام کتابیں برحق ہیں، آخرت برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، ملائکہ برحق ہیں. آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ عقائد ایسے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی طرح چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ہے دین. البتہ اس دین پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالی ہر نبی کے لیے ایک شریعت بنا دیتے ہیں. چنانچہ پہلے شریعت موسویہ تھی، شریعت عیسویہ تھی، اب یہ شریعت محمدیہ ہے، اللہ صاحب الصلاۃ والتحیہ. اور شریعت جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں گھاٹ کو، یعنی پانی لینے کی جگہ، اگر کوئی نہر ہو یا کنواں ہو یا دریا ہو اور آپ کوئی جگہ بنا دیں کہ جہاں لوگ آ کر پانی لے سکیں، اسے کہتے ہیں شریعت. گھاٹ ہے کہ جس سے آپ پانی لے رہے ہیں، اور پھر جو راستہ آتا ہے اس گھاٹ کی طرف اسے بھی شریعت کہا جاتا ہے. اسی لیے شریعت کا ترجمہ گھاٹ کا بھی ہوتا ہے اور شریعت کا ترجمہ راستے کا بھی ہوتا ہے. اور اسی شریعت سے یہ لفظ نکلا ہے جو آج کل شارع دار العلوم اور شارع فلاں شارع فلاں، تو شارع کا مطلب راستہ. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو اس دین کے خاص راستے پر بنا دیا ہے، اس دین کے ایک خاص راستے پر بنا دیا ہے، فاتبعہا، تو آپ اس راستے کی پیروی کیجئے. فاتبعہا، آپ اس شریعت کی یعنی اس راستے کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، اور جن لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے گی، خواہشات کی پیروی نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعہا، ہم نے آپ کو اس دین کے ایک راستے پر بنا دیا ہے، آپ اس راستے کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. آگے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، یہ جو لوگ ہیں جن کو کچھ علم نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. یہ جو خواہشات کے غلام ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے اور اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، ہرگز کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جو ظالم ہیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہوتے ہیں. جتنے بھی ظالم ہیں سب ان کا گروہ ایک جیسا ہوتا ہے، ایک ظالم دوسرے ظالم کا دوست ہوتا ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا. ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں ہرگز آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک بعض ظالم بعض ظالموں کے دوست ہوتے ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے. آیت نمبر 20 میں آگے فرمایا گیا هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، رہنمائی کی چیزیں ہیں. وَهُدًا، اور یہ ہدایت ہے. وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ پر آخرت پر. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ قرآن بصیرت ہے لوگوں کے لیے. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. آنکھ سے دیکھا جائے تو بصارت، اور عقل سے اور دماغ سے دل سے دیکھا جائے تو بصیرت. تو اس قرآن میں بصیرت ہے، سمجھداری کی باتیں ہیں اور رہنمائی کے احکام ہیں. یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں. وَهُدًا وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. آگے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جو یہ آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، پھر لوگوں کو ایک خاص طریقے سے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، لوگ یہاں زندگی گزارتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہ سارا کا سارا نظام برحق طریقے سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ سارا کا سارا جزا اور سزا پر مشتمل ہے۔ آدمی جب اس دنیا میں آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا، آنے کا دن کون سا ہوگا، ہم میں سے ہر شخص پیدا ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے خود طے کیا تھا کہ ہم فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں گے؟ نہیں، اللہ تعالی نے ایک خاص دن میں، ایک خاص وقت میں، ایک خاص جگہ میں، ایک خاص خاندان میں، ایک خاص ماں باپ کے ہمیں پیدا کر دیا۔ آنے کا جو بھیج اللہ تعالی ہمیں جب بھیجتے ہیں تو یہاں اس دنیا میں آنے کا دن، تاریخ، وقت، جگہ، والدین کا انتخاب ہم خود نہیں کرتے، پھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے آخرت واپس جانے کا، اس کا بھی ہم خود انتخاب نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں اس دنیا ہی میں رہیں۔ ہمارے جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، فرض کرو کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، ڈاکٹر ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ جائے، ٹیکے لگاتے ہیں، طرح طرح کے مشینوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، یہ نہ جائے، لیکن سارے لوگوں کی کوشش کے باوجود جس نے جانا ہوتا ہے تو وہ جا کے ہی رہتا ہے۔ اب نہ آنا ہمارے اختیار میں، نہ جانا ہمارے اختیار میں، صرف یہ جو بیچ کی زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں کچھ اختیار عطا فرمایا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد آدمی فیصلے کرتا ہے کہ میں نے جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا نعوذ باللہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ جو اس دنیا میں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے پھر لوگوں کو واپس بلایا جا رہا ہے، یہ ادھا دھند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ جو اس دنیا میں آئیں اگر وہ اچھا کام کریں ان کو جنت عطا کی جائے، اور اگر وہ اس دنیا کے اندر ظلم کریں، ظالم ہوں، دوسروں پر ظلم کریں، حق ماریں، اللہ کا حق ماریں اور بندوں کے حقوق ماریں، تو آخرت میں ان کو اس کی سزا دی جائے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کی زندگی اور موت اور ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ سا ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جس نے اس دنیا میں لوگوں کا حق مارا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے، لوگوں کی جائیدادیں غصب کی ہیں، میراث کا حصہ لوگوں کو نہیں دیا، رشوت لی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، چوری کی ہے، ظلم کیا ہے، ایک ہی آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس نے بڑی احتیاط سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کی، بندوں کا بھی حق ادا کیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم اور یہ حق ادا کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ سا اما یحکمون، یہ کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں۔ سا اما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ظالم اور نیک لوگ برابر ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی. سا اما یحکمون, بہت برا یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور یہ آخرت کی دلیل عقلی بھی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک آدمی ظالم ہے, وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے, ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور رشوتیں دے دے کر چھوٹ رہا ہے, اور جناب اس نے لوگوں کا حق غصب کیا ہوا ہے, جائیدادوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, لوگوں کی وراثت کا حق مارا ہوا ہے اور ظلم کیا ہوا ہے, اور کوئی بھی اس کو دنیا میں سزا نہیں ملی, بڑے آرام سے اس نے عیاشی کی زندگی گزاری. دوسرا ایک آدمی ہے کہ جو مظلوم ہے, اس کا حق اس کو نہیں ملا اور ساری عمر بیچارہ اپنا حق لینے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کو حق نہیں ملا. کیا یہ ظالم اور یہ مظلوم آخرت کے اندر برابر ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ممکن ہے یہ کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اسی کو سورۃ المومنون میں اللہ تعالی نے فرمایا, افحسبتم انما خلقناکم عبسا, کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا, ہم نے بھیجا ہے, ہم تمہیں بلاتے ہیں, تم ہمارے پاس آؤ گے, پھر ہم بتائیں گے کہ تم نے کیا عمل کیا ہے, اچھا کیا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, بلی کو بھی پانی پلایا, کتے کو بھی پانی پلایا, اس پر بھی ثواب لکھا جائے گا, اور جس نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ آخرت میں اس کو ملے گا. تو اللہ تعالی نے اس سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21-22 میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا گمان کر لیا ہے, کیا خیال کر لیا ہے ان لوگوں نے کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اور ان کی زندگی اور موت ان کے برابر ہوگی. سا اما یحکمون, بہت برا یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق طریقے سے پیدا کیا ہے, حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالی ہر ایک کو اس کا حق دلوائیں گے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. ولتجزا کل نفس بما کسبت, اور تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے ان اعمال کا جو اس نے کیے تھے, اور تاکہ ہر آدمی کو بدلہ دیا جائے ان کاموں کا جو اس نے کیے تھے. وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اور دنیا میں جس نے ظلم کیا ہے وہ بچ نہیں سکتا. اور سورہ ابراہیم کی جو آخری آیات ہیں اگر کبھی آپ پڑھیں تو عجیب و غریب آیات ہیں, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا کہ یہ ظالم جو اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں, جب قیامت کے دن آئیں گے پھر ان سے نمٹا جائے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں پھٹ جائیں گی. جب یہ ظالم وہاں پہنچیں گے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی خوف اور دہشت کی وجہ سے. پورا رکوع ہے سورہ ابراہیم کا, اور اس کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے, کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ وہ سورہ ابراہیم کا رکوع پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں ظلم کے کیا نتائج نکلتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اور تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس چیز کا جو اس نے کمائی ہے, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنانا چاہیے. آدمی کو یا یہ نہیں چاہیے کہ خواہشات کو اپنا معبود، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو مکہ مار دوں، میرا دل چاہ رہا ہے اس کو کونی مار دوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کی چیز چھین لو، میرا دل چاہ رہا ہے اس کو گالی دے دوں، اور فوراً جیسے ہی آپ کا دل چاہ آپ نے وہ کام کر دیا، یہ بڑا خطرناک راستہ، اسی تو جہنم کا راستہ۔ جو آپ کے دل میں آئے، جو آپ کی خواہش ہو، اگر آپ فوراً وہ کام کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، بلکہ آپ اپنی خواہش کو اپنا معبود سمجھتے۔ آدمی کو کبھی بھی اپنی خواہش پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہم سب کے اندر خرابی ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں خیال آیا کہ اس کو یوں کر دوں، اس کو وہ کر دوں، اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں، اور آدمی فوراً اس کو شروع کر دیتا ہے، یہی خطرناک بات ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تو اپنی خواہشات کو آپ اپنا خدا بنا رہے ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو۔ تم اللہ کے بندے ہو یا خواہش کے بندے ہو؟ تمہیں تو اللہ کا بندہ بننا چاہیے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 23 میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا بھی اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا کا کیا مطلب؟ کہ جو خواہش ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو جو خواہش ہو اس کو اگر آپ پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، آپ نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم پر۔ اب علی علم کا تعلق لفظ اللہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں غیب کی بنا پر اور علم تقدیر کی بنا پر اس کو گمراہ کر دیا، اور اس کا تعلق اضلہو کی ہو ضمیر مفعول سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص جانتا تھا، عالم تھا، عالم تھا، اس کو مسئلے سب معلوم تھے، لیکن خواہشات کی پیروی میں اس کے عالم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 23 کا، کہ آدمی کو اپنی خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہیے، اللہ کا بندہ بننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ طریقہ کہ جس چیز کو آپ کا دل چاہے وہ آپ کھائیں، جس چیز کو آپ کا جس کام کو آپ کا دل چاہے وہ فوراً کر گزریں، یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ اسی لیے جو بھی جس چیز کو بھی آپ کا دل چاہے یا جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، پہلے چند لمحوں کے لیے رک کر آپ کو سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا بھی وہ آدمی کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کے علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی نگاہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اب کون اس کو ہدایت دے گا؟ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ آگے آیت نمبر 24 میں اور 25 میں اور 26 میں, 24, 25, 26 تین آیتیں رہ گئی ہیں. ان تین آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دہری لوگ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں یہ سب زمانہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ دہری دہری, یہ دہری کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے ہیں, خود بخود مر جائیں گے, اور جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے, کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں ہے, نہ کسی نے ہمیں بھیجا نہ کوئی ہمیں واپس بلائے گا. یہ وہ لوگ ہیں ان کو دہری کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دہری لوگوں کی بات نقل کی اور آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر صرف یہ ہماری دنیا کی زندگی, نموت ونحیا, اسی میں ہم زندہ ہوتے ہیں اسی میں مرتے ہیں, وما یہلکنا الا الدہر, اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے, زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے. وما لهم بذلك من علم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. ان ہم الا یظنون, یہ نہیں ہے مگر ایک گمان کر رہے ہیں, ایک خیال ہے ان کا, ان کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری آیتیں کھلی کھلی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, ما کان حجتهم الا ان قالوا, تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اوتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی ان دہری لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے نہ خود بخود تم مرو گے, اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تمہیں واپس بلائے گا, تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمارے ابا جان کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ, ہمارے دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ. آگے آیت نمبر 26 میں جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں زندہ کریں گے لیکن یہاں نہیں بلکہ قیامت کے دن. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے, اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے, ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں. لا ریب فیہ, اس دن میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. آیت نمبر 24, 25, 26 کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی, اسی میں ہمیں زندگی اور موت آتی ہے اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, یہ لوگ محض اندازے کر رہے ہیں, اور جب ان پر ہماری آیتیں کھلی کھلی تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی دلیل نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن, اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے سن لیجئے. ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب عطا کی, حکومت عطا کی, نبوت عطا کی, اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیے, اور ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی, اور ہم نے انہیں اس دین کے کھلے دلائل عطا کیے, لیکن علم کے آنے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا آپس میں تکبر کرتے ہوئے. بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اے نبی, پھر ہم نے آپ کو اس دین کی خاص شریعت پر بنا دیا ہے, آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور بے شک ظالم باز باز کے دشمن ہوتے ہیں، معاف کیجئے، بے شک ظالم باز باز کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے، بے شک ظالم باز باز کے دوست ہیں اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ ہدایت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، یہ نصیحت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ بہت برا ہے یہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے ان کاموں کا جو اس نے کیے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے دیکھا وہ آدمی کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان پر، دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ تم لوگ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہماری موت و حیات ہے، اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ لوگ محض اندازہ کر رہے ہیں، اور جب ان پر ہماری کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ہی تمہیں پھر موت دیتا ہے، اور پھر تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔